بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ایم ایل مرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مبان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسے کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں. یو ایس اے سے عثمان قریشی صاحب نے ہمیں ایک سوال بھیجا اور اسی کو ہم نے اپنا ٹاپک بنایا. قرآن حکیم میں انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے، اگر تو یہ انسانی خصوصیات ہیں تو پھر وہ ظلم اور جہالت سے کیسے نکل سکتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برخوردار بات یہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ الفاظ اپنے معنی بدلتے جاتے ہیں، اور یہ بڑی محنت کا کام ہے کہ الفاظ کا صحیح معنی کیا ہے. جو جو وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، الفاظ وہی ہوتے ہیں، ان کا استعمال مختلف جگہوں پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں. ظلم اور ظلم و جہول قرآن کریم میں ہے، انا اردنا الامانت اسرا علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنا وحمل الانسان انہ کان ظلوما جہولا. ہم نے یہ امانت آسمانوں پہ، زمینوں پہ، حتیٰ کہ پہاڑوں تک پہ پیش کی تو انہوں نے معذرت کر لی کہ خدایا ہمارے بس کی بات نہیں، انسان نے اٹھا لی. یہ ظلم و جہول ہے. ظلم کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے.
اچھا، یہ ظلم کیا بات ہے؟
یہ ظلم ہے.
صحیح.
یعنی یہاں آپ لالٹین رکھتے ہیں، یہ اس کا سٹینڈ بنا ہوا ہے، آپ اسے سٹینڈ سے اٹھا کے میز پہ رکھ دیتے ہیں، یہ ظلم ہے.
یہ ظلم ہے کیونکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے. جگہ
کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، یہ ظلم کہلاتا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور جہالت کیا ہے؟ نہ جاننا.
بالکل ٹھیک ہے.
ایک ہوتا ہے نہ جاننا، یہ نادانی ہے. ایک ہوتا ہے نہ جاننے کے بعد ایک دعویٰ رکھنا کہ میں جانتا ہوں، یہ جہالت ہے.
یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے.
یہ دو درجے ہیں. ایک ہے نادانی، نہیں جانتا، اسے احساس ہو کہ میں نہیں جانتا.
صحیح.
پھر وہ ظلم نہیں کرتا، جاننے والے سے پوچھتا ہے.
ٹھیک ہے.
میں نہیں جانتا، میں کسی جاننے والے سے پوچھوں گا.
صحیح.
مجھے یہاں سے لاہور جانا ہے، میں راستہ نہیں جانتا، میں کسی سے، مجھے پتا ہے میں نہیں جانتا، میں کسی سے پوچھوں.
صحیح.
مجھے یہ خیال ہے کہ میں خود سب جانتا ہوں، میں گاڑی دوڑا دوں گا، خواہ میں لاہور کی بجائے پنڈی پہنچوں.
پنڈی پہنچوں. بالکل ٹھیک ہے.
یہ جہالت ہے.
یہ جہالت ہے. بالکل صحیح.
انسان میں بنیادی طور پر دو اوصاف ہیں، اس میں ایک جہالت ہے، نہیں جانتا، جانتا میں جانتا ہوں، جس کے نتیجے میں جو کام جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کرتا، یہ ظلم ہے.
بالکل صحیح.
جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتا، یہ ظلم ہے. اب یہ تو عام بات ہے، یہ کوئی لمبی بات نہیں، یہ تو زیادہ سمجھانے کی بات نہیں، یہ تو روزمرہ کی بات ہے کہ بندہ جانتا کچھ نہیں، کہتا ہے میں سب جانتا ہوں اور غلطیاں کرتا ہے.
بے شک، بے شک.
تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے امانت لینے میں بھی جلدی کی، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں کتنی ہیں.
صحیح.
اب نبھا نہیں پا رہا، اب ظلم کر رہا.
بالکل ٹھیک. بالکل.
وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت تھی معرفت حق. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا مطیع ہے، لیکن وہ حاکم کا مطیع تو ہے، یہ جانتا ہے کہ مجھ پر بادشاہ ہے. کون بادشاہ ہے، کیسا، یہ اس کی جرات ہی نہیں کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. مقرب فرشتے بارگاہ الوہیت میں دست بستہ ہیں، سارے جہان کا نظام اللہ سے حکم لے کر نافذ کر رہے ہیں، لیکن جرات نہیں ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھیں اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے.
بالکل ٹھیک.
اب یہ نعمت کسے دی جائے؟ اللہ کریم نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں کیا آسمانوں سے پوچھا، یعنی ساری آسمانی مخلوق سے کے بعد آسمانوں سے بھی پوچھا کہ تم میری معرفت چاہتے ہو؟ زمین کی ساری مخلوق، پہاڑوں سے بھی پوچھا، زمین سے بھی پوچھا کہ تم یہ جرات رندانہ چاہتے ہو کہ مجھے پہچان لو، مجھے دیکھ سکو، میری بات براہ راست سن سکو، میرا دیدار کر سکو؟ ہماری یہ جرات نہیں. انسان سے پوچھا، اس نے کہا میں کروں گا.
بالکل صحیح.
میں یہ نادان تھا، یہ سمجھتا میں سب جانتا ہوں.
جانتا ہوں.
اس نے جفا مار لیا. اب ظلم کرتا ہے، اب غلط کرتا ہے، جو معرفت کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، اب الٹے کام کرتا. تو یہ ظلومن جہولا کی تفسیر ہوگی. اب اس کا حل انہوں نے پوچھا، حل سادہ سا ہے. ہم جاہل ہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے. کس سے پوچھے؟ اللہ کے رسول سے، اصدق الصادقین سے، جس کی بات میں کوئی شبہ نہیں، اللہ کے قرآن سے، موجود ہے ہمارے پاس ایک ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور امانت ہمارے پاس موجود ہے، ایک ایک کیفیت قلب اثر کے اللہ کے قلوب میں موجود ہے. قرآن بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، حدیث بھی سیکھ سکتے ہیں، کیفیات بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ظلم سے، جہول سے تو نکل جائیں گے. جہول سے نکلیں گے تو ظلم سے گلو خلاصی ہو جائے گی، غلط نہیں کریں گے. سادہ سی بات.
بالکل صحیح. یہ موقع کب آیا تھا کہ جب یہ پوچھا گیا اور جب
کائنات کو یہ معرفت حق سونپنے سے پہلے؟ مخلوق میں جرت نہیں ہے. خالق کی عظمت اتنی بلند ہے کہ مخلوق میں جرت نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے اللہ کون ہے.
بالکل ٹھیک.
اللہ کریم کو یہ بات پسند آئی کہ ساری مخلوق میرے حکم کی پابند ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا بھی ہو جسے میں یہ اجازت دے دوں کہ میرا حکم توڑ بھی سکے اور وہ مجھے دیکھ سکے، پہچان سکے، جان سکے، پھر مجھے جان کر میری عظمت کے لحاظ سے میری اطاعت کرے، مجبور ہو کر نہ کرے.
صحیح.
ایک مخلوق میں ایک ایسی بھی ہونی. ساری مخلوق حکم کی پابند ہے. لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتی. تو یہ تو سارے مجبور محض ہوئے نا. ایک مخلوق ایسی ہونی چاہیے، یہ اس کی پسند، کہ جو مجھے پہچان سکے اور پھر میری عظمت کو مد نظر رکھ کے میری نافرمانی نہ کرے، ورنہ میں اسے اجازت دے دوں ایک وقت تک کہ وہ نافرمانی بھی کر سکے، پھر جب میرے پاس آئے تو اس سے حساب کر لوں گا کہ کیوں کی.
بالکل صحیح ہے.
تو اب وہ مخلوق میں سب پر یہ بات پیش کی گئی کہ تم یہ جرات رندانہ چاہتے ہو؟ ان کا یا اللہ ہماری یہ جرات نہیں. انسان کی باری ہے، اس نے کہا یا اللہ مجھے دے دے، میں نبھاؤں گا یہ بات. پھر میں جلد باز تھا، نادان تھا، اس میں جلد بازی کی، گلے لگا. اب پوری نہیں کر سکتا، اب بات بات پہ وہ نافرمانی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو ظلم کرتا ہے. یعنی چھوٹے سی بات سے لے کر یہ قلم یہاں جیب میں لگانا ہے، آپ اسے جیب کی بجائے یہاں لگا لیتے ہیں تو ظلم ہو جائے گا.
صحیح.
غلط جگہ پہ آپ نے ایک چیز رکھ. اب یہ چھوٹا ظلم، اب جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے بڑا ظلم ہو جائے گا. اب جب آپ توحید باری میں نقصان کریں گے تو ان الشرک لظلم عظیم، وہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا.
بالکل ٹھیک.
تو ظلم کے مدارج ہیں، ہر غلط کام ظلم کہلاتا ہے. ہر غلط کام، آپ توے پہ دال پکانے لگ جائیں ظلم ہے، آپ ہانڈی میں روٹی پکانے لگ جائیں ظلم ہے.
ظلم ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل صحیح. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اس وقت ان کو کچھ نالج دیا گیا، تو جتنا نالج دیا گیا
یہ تخلیق کی باتیں بعد میں.
اچھا، یہ بات کی ہیں، یہ اس سے پہلے کے معاملہ.
کائنات ازل سے اس کی علم میں تو موجود ہے.
بالکل صحیح.
اس کی بارگاہ میں تو حاضر ہے. یہ تو اس کا دنیا میں ظہور کب ہوا، یہ تو بعد کے قصے ہیں.
یہ سارے قصے بعد کے ہیں. یہ معاملہ پہلے
زمینیں نہیں تھی، پہاڑ نہیں تھے، آسمان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرشیں موجود تھی.
صحیح. بالکل صحیح.
زمین پہ ان کا ظہور نہیں ہوا تھا.
صحیح.
دنیا کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھے لیکن علم الہی میں ازل سے ہر چیز موجود تھی, ابد تک موجود رہے گی.
صحیح.
ہمارے سامنے جو مر گئے ہیں, جو آنے والے ہیں, جو آ چکے ہیں, اللہ کے سامنے سارے ہر وقت ہر لمحہ موجود
حاضر ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح.
اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ماں کے پیٹ میں ہے یا عالم ارواح میں ہے یا باپ کی پشت میں ہے یا قبر میں ہے یا دنیا میں, اس کے سامنے ہر وقت ہر چیز حاضر ہے, اس کا علم حضور ہی ہے. تو یہ بعد کی باتیں آپ کر رہے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے, یہ اس سے
پہلے کی بات ہے. ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی تو فرمایا تمہیں میں پیدا کرنے والا ہوں.
بالکل ٹھیک.
تو تم جب وجود میں آؤ گے تو تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ بوجھ بھی اٹھا سکے گا؟
صحیح. تو اس میں ہم نے سب
اس میں ہمارے جد امجد نے جرت کی اور شیر آدمی تھا, اس نے کہا میں ہوں.
صحیح.
اور ہمیں نبھانا چاہیے, الحمدللہ شکر ہے اس نے یہ جرت کی.
صحیح.
ہمیں یہ نعمت جائے. پوری مخلوق میں صرف انسان ایک مخلوق ہے جسے یہ کیفیت نصیب.
سبحان اللہ. بے شک
مقرب فرشتوں کو بھی یہ جرت نہیں کہ وہاں اٹھا کے ہم کہتے ہیں اللہ مجھے اپنا بندے نے کہا رب ارنی انظر الیک.
صحیح. بالکل ٹھیک.
اور کسی مخلوق
نے نہیں کہا. بالکل ٹھیک ہے.
فرمایا ٹھہر جا, وہ وقت بھی آ جائے گا, عرصہ معاشر میں جنت میں سب دیکھیں گے مجھے, وہاں بھی تو آ رہا ہے لیکن اپنے اپنے جگہ پر. لیکن یہ جرات تو بندے کو ملی نا, انسان کو ملی. موسیٰ علیہ السلام جو انسان تھے.
بالکل صحیح.
تو یہ وہ امانت تھی. تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں اب اکثریت جو ہے انسانیت کی وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہی, تو یہ نادانی میں اس نے غلط کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ پنگا لے لیا.
کر لیا
اگر یہ نبھا نہیں سکتے تو کیا کیوں تھا؟ تو کیا ہے تو اب اسے نبھانا چاہیے. نہیں نبھا رہا تو پھر یہ ظلم ہے.
یہ ظلم ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب اسے نبھانا ہے. بالکل صحیح. اچھا جی, ایک بریک پہ جانا ہے.
اسے نبھائیں تو اس سے نکل جائیں گے.
نکل جائیں گے بے شک. ایک بریک پہ جانا ہے اور پھر کچھ سوالات ہیں وہ شامل کریں گے پروگرام میں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 0333-4955-021, اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. پریم میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. اظہر جی, سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے, ان کا سوال ہے کہ اگر کسی ولی اللہ کو صحابی جن کی زیارت ہو تو ظاہر ہے وہ تابعی ہو گیا, تو اس کی اگر زیارت کوئی جا کے کرتا ہے تو وہ تبا
تابعی ہوگا
ہو جاتا ہے؟ بالکل صحیح ہے.
شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کہیں لکھا, مجھے کتاب کا نام یاد نہیں, میں نے خود پڑھا ہے مجھے کتاب, مجھے نام بھول جاتے ہیں, میں میرا بڑی ویکنیس ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ جن اٹھا کر لے گئے کہ حضرت آئیے ہمارا ایک مقدمہ ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو ہمیں مسئلہ پوچھنا. تو میں گیا تو بڑی سی عدالت لگی ہوئی تھی, بہت سے جنات بیٹھے تھے, ایک انسان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ جو ان کا حکمران یا بادشاہ یا جو بھی تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت مسئلہ بتائیے, اس نے ہمارے ایک جن کو قتل کر دیا ہے اور وہ سانپ کی شکل میں تھا تو اس نے مار دیا, ہم شریعت کے مطابق اسے قتل کر سکتے ہیں قصاص میں یا نہیں؟ تو میں نے انہیں وہ واقعہ بتایا, مدینہ منورہ میں ایک جن نے سانپ کی شکل میں آ کر کچھ ڈرایا گھر کے لوگوں کو, صحابی نے اسے قتل کر دیا, جنہوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر جن کسی موذی جانور کی شکل میں نظر آئے اسے قتل کر دو, اس کا کوئی قصاص نہیں.
ٹھیک ہے,
لہذا آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. تو ایک بوڑھے سے جن نے اس طرح سے اپنے پپوٹے اٹھائے اور اس نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ نے یہ بات یاد دلا دی, میں اس وقت وہاں حاضر تھا جب یہ فیصلہ حضور نے کیا تھا لیکن مجھے اب یاد نہیں تھا, آپ نے بات کی مجھے یاد آ گیا, میں چشمدید گواہ ہوں حضور نے اس کے بعد فیصلہ فرمایا تھا کہ جن اگر سانپ یا بھیڑیا یا کسی موذی جانور کی شکل میں نظر سے قتل کر دو تو کوئی قصاص نہیں ہے.
بالکل ٹھیک.
تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں تابعی ہوں. میں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب وہ تابعی ہیں تو جو ان کی زیارت کرے گا ایمان ہونا شرط ہے.
بالکل
عقیدہ صحیح ہو ایمان ہو وہ تبع تابعی. اب اجر تو اللہ نے.
اچھا اسی سے ایک سوال نا ہمارے پاس اکثر آتا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر خواب میں زیارت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ان کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, تو یہ جو کیسے آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ کس طرح کا تھا؟
گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ کے چہرے اقدس کی ساری تفصیل سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے,
ٹھیک ہے,
اور یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس نے وہ سیرت کی کتابیں اچھی طرح دیکھی ہوں, آپ کے خد و خال کیسے تھے, ناک مبارک کیسی تھی, لب مبارک کیسے تھے, ریش مبارک کیسی تھی, گھویں کیسی تھیں, چشم اطر کیسی تھی, پیشانی کیسی تھی, یہ ساری ڈیٹیل ملتی ہے.
ٹھیک ہے.
شیطان حضور کا چہرہ نہیں بنا سکتا لیکن کسی چہرے میں آ کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ.
صحیح.
آپ کی شکل نہیں بنا سکتا اور بزرگ بن کر دعویٰ کر سکتا ہے.
صحیح.
لہذا یہ بڑا نازک مقام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وصال کے بعد کسی کو کشف میں ملیں یا اس میں صحابی نہیں بن, صحابی کے لیے ایک عالم میں ہونا شرط ہے.
صحیح.
کہ حضور بھی اس عالم میں تھے تو اس عالم کے لوگ جو حاضر ہوئے وہ صحابی ہو, حضور اس عالم میں جلوہ افروز ہو گئے تو وہ کام ختم ہو گیا.
ختم ہو گیا
اب صحابی نہیں بن.
بالکل صحیح بالکل صحیح. محمد طارق محمود ہیں, یہ کانسٹیبل ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں پولیس میں کانسٹیبل ہوں, گوجرانوالہ سے ہیں یہ, اور یہ کہتے ہیں کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی حقدار کو اس کا حق دلا دیں اور وہ خوش ہو کر ہماری کچھ مالی مدد کر دے تو کیا اولاد کی تعلیم و تربیت کی خاطر ہم وہ تحفہ یا مالی مدد
قبول کر سکتے ہیں؟ یہ نہ تحفہ ہے نہ مالی مدد ہے, یہ حرام ہے.
یہ حرام ہے.
آپ جس کا کام کرتے ہیں اسی کام کی آپ تنخواہ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
آپ اس پر احسان نہیں کرتے.
انہوں نے ویسے بڑا گھما کے پوچھا تھا کہ شاید حلال ہو جائے.
آپ اسی کام کی تنخواہ لو, اجرت جو لیتے ہیں حکومت سے جو تنخواہ لیتے ہیں, آپ نے جو کام کیا ہے آپ اسی کام کی اجرت لیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
پھر اگر وہ تحفہ بھی دے تو وہ آپ پر حرام ہے. اگر وہ تحفہ دیتا ہے تو وہ بیت المال میں جائے گا.
صحیح. بالکل ٹھیک.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گورنر تشریف لائے بیت المال کا سامان لے کر, انہوں نے بیت المال کا سامان جمع کرایا کچھ الگ کر لیا, تو انہوں نے پوچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ یہ الگ کیوں فرمایا؟ یہ امیر یہ میرا ہے, آپ کا کیا ہے؟ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا. انہوں نے فرمایا اگر تم وہاں گورنر نہ ہوتے, ذاتی حیثیت میں جاتے لوگ تحفہ دیتے کہ نہیں؟ فرمایا یہ تمہارا نہیں, یہ سرکاری گورنر کا ہے بیت المال میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ اگر پولیس میں عدالت میں عدلیہ میں نہ ہوں تو آپ اس کا کام کر سکتے؟
سوال ہی پیدا
نہیں. نہیں کر سکتے تو اس ملازمت کی آپ تنخواہ لیتے.
بالکل.
زیادہ یہ حرام ہے.
بالکل صحیح ہے. بالکل گھما پھرا کے بھی یہ حلال نہیں ہوگا, یہ حرام کا حرام ہی رہا. ایسے انہیں کا دوسرا سوال ہے کہ جس ملک میں لا قانونیت اور نا انصافی ہو وہاں اپنا حق لینے کے لیے مجبوراً رشوت دی جا سکتی ہے؟
یہ فیصلہ علماء برے صغیر کا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ آپ کا حق بنتا ہے, مثلاً ایک آدمی کی پینشن بنتی ہے, اب وہ ڈاکانے والے کہتے ہیں جی 500 روپے دو تو تمہاری 6 مہینے کی پینشن باقی ابھی دے دیں گے, نہیں تو پھر آتے رہو 6-7 مہینے چلتے رہو.
ٹھیک ہے.
تو یہ رشوت نہیں, یہ ڈاکہ ہے.
ٹھیک ہے.
رشوت لینے والا ڈاکہ کر رہا ہے.
صحیح.
دینے والا لوٹ رہا ہے.
صحیح.
یہ رشوت نہیں, یہ ڈاکہ ہے. تو ڈاکے کا کیا جواز ہوتا ہے؟ ایک آدمی لوٹ جاتا ہے, ڈاکو لوٹ لیتا ہے.
تو رشوت کسی ایسے کام کی
رشوت بنتی ہے کہ جو آپ کا حق نہیں بنتا, وہ لینے کے لیے آپ سفارش کراتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, یا کوئی کسی طرح کا انفلوئنس استعمال, سارا رشوت.
ٹھیک ہے. بالکل صحیح. جو آپ کا حق نہیں ہے,
آپ کا حق بنتا ہے, وہ کوئی نہیں دے رہا کہ اتنے پیسے دو گے تو دوں گا, تو وہ پیسے مجبوراً دے دو, وہ ڈاکہ ہے, وہ ڈاکو ہے, آپ سے پیسے چھین رہا,
وہ رشوت کے ذمہ
میں, وہ ڈاکے میں آتے.
محمد جاوید اقبال ہیں ننکانہ سے, کیا عورت کسی مرد کے سامنے لیکچر دے سکتی ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
بچے لیکچر تو نہیں دے سکتی, لیکن وہ عالم ہے جانتی ہے تو اس سے مسائل پوچھے جائیں تو بیان کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
جانتی ہے تو تعلیم کر سکتی ہے, مسئلہ بتا سکتی ہے, لیکن محفل سجا کر لیکچر دینا یہ خاتون کے لیے جائز نہیں.
لیکن یہ جو عمومی طور پہ کالجز میں یا یونیورسٹیز کے اندر میل بھی ہوتے ہیں, فیمیل بھی ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس,
اس میں اگر الگ الگ ہوں, بچیوں کو بچیاں پڑھائیں, بچوں کو مرد پڑھائیں, ٹھیک ہے, کوئی
نہیں, لیکن
کو ایجوکیشن کا کوئی جواز نہیں ہے.
خواتین لیکچر دے رہی ہوتی
ہے, وہ جواز نہیں ہے,
وہ نہیں بنتا,
اس کے نتائج آپ بھگت رہے ہیں.
بالکل صحیح بات ہے.
سب سے زیادہ جرائم جنسی جو ہیں وہ کالجوں اور
یونیورسٹیوں کے اندر, اللہ معاف کرے, وہ تو حالات ہی بہت. محمد رمضان ہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ مرد کو دوسری شادی کریے شرن پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے.
شرن جب اللہ کی اجازت ہے تو پہلی بیوی سے بھی ضرورت نہیں اور کسی سسرال سے بھی نہیں, لیکن اللہ کی شرط بڑی کڑی ہے, وہ سامنے رکھنی چاہیے.
صحیح,
اللہ کے فرماتے ہیں کہ دو شادیاں کرو, تین کرو, چار کر لو, لیکن ان خف تم اللہ تعدلو, اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, فواحدتن, پھر ایک ہی پر قناعت کرو. اور عدل یہ ہے کہ دو بیویاں ہیں تو دونوں کو ایک جیسا لباس, ایک جیسی سہولتیں, ایک جیسے مکان, ایک جیسا گھر, ایک جیسی اپنی صحبت, ساری چیزیں دو.
صحیح,
دونوں راضی رہیں تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے.
بالکل صحیح ہے, تو بیوی اجازت دے بھی دے گی,
دے بھی دے, اللہ کی طرف سے اجازت
بنے گا. یہ کوئی
نہیں کہ ایک نئی شادی کر لی, اگلی بکتی پھرے, اسے پوچھا ہی نہیں اس کا کپڑا جوتا ہے یا نہیں, خرچہ ہے یا نہیں, اس سے پیار بھی نہ کیا, بات بھی نہ کی, کوئی اس کا حق ہی نہ رہا.
تو اللہ کی طرف سے ہی ایسی
اللہ تعدلوا فواحدہ, اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی پر قناعت کرو.
بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے.
اس شرط کو یار پوچھتے ہی کوئی نہیں, قرآن میں موجود.
یہ غلط فہمی جو لوگوں کے دلوں میں ہے,
یہ قرآن میں موجود ہے کہ فن کے خو ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاث ربع, تمہیں جو عورتیں بھلی لگیں دو سے نکاح کر لو, تین سے کر لو, چار سے, دل چاہتا ہے, اچھی لگی ہے, پسند ہے, چار سے کر لو. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعَالَى, اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, فَوَاحِدَةً, پھر ایک ہی بیوی.
بڑی واضح اور بڑی
سخت شرط ہے,
سخت شرط ہے بالکل.
اور عدل یہ ہے کہ دونوں کے پاس سہولیات ایک جیسی ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو دونوں کے پاس ہو, آپ کا اچھا گھر ہے تو دونوں کا اچھا گھر ہو, لباس کا سٹینڈرڈ دونوں کا ایک ہو, کھانے کا معیار دونوں کا ایک ہو, آپ دونوں کو وقت دیں.
صحیح, بالکل,
کسی کو آپ سے شکایت نہ ہو کم از کم.
بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح, پھر آپ کریں.
اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے.
نہیں ہے, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. عزیز جی ایک بریک پہ جانے, اور جب اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو پھر دل نہیں چاہتا کہ بریک پہ جائیں, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. تو ایک بریک پہ جانے, واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 0333-4955-021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. پی ایم ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مہمان صاحب. حضرت جی, زہیب ہیں ابوظہبی سے, یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بڑا عام سوال ہے, اس کا ذرا میں چاہوں گا کہ آپ ڈیٹیل سے جواب دے دیجیے گا, کیونکہ کافی سارے سوالات اس طرح کے آتے ہیں میرے پاس. وہ کہتے ہیں ہمارا موبائل فون سیٹ کا کاروبار ہے, میری دکان کا کرایہ 7,500 درہم ہے, ہم لوگ سیکنڈ ہینڈ موبائل ہی زیادہ سیل کرتے ہیں اور پرچیز کرتے ہیں کیونکہ اس میں منافع زیادہ ہوتا ہے. 200 درہم کا سیٹ لے کر ہم 600 درہم میں بیچ دیتے ہیں, کیا یہ درست ہے یا شرن منافع حاصل کرنے کے لیے کوئی قیمت مقرر ہے؟
نہیں میرے بھائی, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ ایک چیز خریدتے ہیں, وہ آپ کی مرضی اور بیچنے والے کی اپنی پسند, وہ خوشی سے بیچ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
پھر وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
آپ وہ کسی کو مفت دے دیں, خرید قیمت پہ دے دیں, اس سے دگنی قیمت, وہ آپ کی چیز ہے, اگلے نے مرضی سے خریدنی, آپ اسے مجبور نہیں کرتے. لیکن اس میں ایک نقص یہ ہے کہ آپ نے 200 سے خریدی ہے, 600 بیچنے کے لیے کہتے ہیں میں نے 550 درہم کی خریدی ہے, یہ غلط
ہے.
آپ کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سیٹ ہے بھائی میں نے اتنے میں بیچنا ہے، آپ کو پسند ہے لے لیں، نہیں پسند نہ
لیں، بالکل ٹھیک ہے،
تو وہ جھوٹ نہ بولیں. باقی آپ کا مال ہے، آپ کو مل گیا تو آپ کا ہو گیا، پچھلی بات پیچھے ختم ہوگی. اب آپ نے بیچنا ہے، آپ کتنے کا بیچتے ہیں یہ آپ کی مرضی،
بالکل صحیح.
خریدار نے اپنی مرضی سے لینا ہے، اسے آپ مجبور نہیں کر سکتے، لیکن دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، غلط سے اوصاف اس کے نہ کریں. اسے کہیں بھائی آپ دیکھ لو، جانچ لو، اس کی بیٹری بھی دیکھ لو، اس کے فنکشن دیکھ لو، آپ کو پسند آئے تو میں نے اتنے کا دینا.
بالکل صحیح،
پھر تو ٹھیک ہے.
یہ ان کا دوسرا سوال تھا اور وہ آپ نے اس کا
نہیں، آپ اگر ساتھ جھوٹ بولیں کہ جی میں نے 500 کا لیا، لیے وہ آپ نے 150 کا ہے، تو یہ غلط،
یہ غلط بات ہے.
اس میں وہ فنکشن نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس کا یہ فنکشن بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی غلط.
ٹھیک ہے،
آپ کہیں بھائی یہ سیٹ ہے جو اس میں خوبی خامی ہے، دیکھ لو
آپ کے سامنے
اتنے کا بیچنا ہے، آپ کو چاہیے تو دیکھ.
بالکل ٹھیک ہے. محمد اویس ہے لالا موسیٰ سے، یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی دوستوں کو مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے سے منع کرتا ہوں تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تمام دینی و دنیاوی معاملات مسجد میں ہی طے کیے جاتے تھے. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے.
یہ جو یہ بات کہتے ہیں، یہ دنیا کے مجہول اور بے وقوف ترین لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ارشاد فرمانا، چپ رہنا سارا دین ہے.
بالکل ٹھیک.
لہذا جو بات ہوتی تھی سارا دین ہوتا تھا، اسی سے ساری امت دین سیکھ رہی ہے.
صحیح.
ہم جو باتیں کرتے ہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہے تو کون منع کرتا؟
کوئی بھی منع نہیں کرے گا.
ہم اپنے بکواس کرتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا.
بالکل صحیح، بالکل
جو کہتے ہیں نا، ہماری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہم بکواس کرتے ہیں، اس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے برابر جانتے ہیں؟
ممکن نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کی بات بھی کرتے تھے تو وہ دین ہوتا،
دین ہوتا تھا. بالکل ٹھیک بات.
یعنی دنیا میں دین، یہ کام دین میں کس طرح سے ہے، حضور یہ فرماتے تھے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
وہ دنیا نہیں ہوتی تھی، بارگاہ نبوت میں دنیا کو دخل نہیں ہے.
صحیح.
مسجد نبوی میں نبوت کے وصال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد کوئی جرت نہیں کرتا تھا دنیا کی بات کرنے کی. اور اگر جہاد کی بات ہوتی تھی تو وہ دنیا
زہر دین کی بات ہو رہی ہوتی،
اگر مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے تو وہ دنیا،
تو وہ بھی دین سکھایا جا رہا تھا. بالکل صحیح بات.
وہاں صرف دین کی بات ہوتی تھی. ہم جو کرتے ہیں، ہم ذاتی اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور یہ حرام ہے.
بالکل صحیح، بالکل ٹھیک.
جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا، ایسے الفاظ میں کہا نہیں کرتا، لیکن مجھے بڑا دکھ لگا ہے کہ ہم اپنی ان خرافات کو وہاں لے جاتے ہیں،
وہاں لے جا کے اور ان کی طرح.
یہ بڑا ظلم ہے.
اللہ حافظ. اگلا سوال کاشف علی ہے لاہور سے. یہ سوال کئی دفعہ اس پی ایم کے اندر شامل ہو چکا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر. عالم اروا کیا ہے؟
بچے، سادہ سی بات ہے. عالم اروا وہ ہے جہاں روحیں پیدا ہونے سے پہلے موجود ہیں. یوم الست میں تمام ارواح پیدا فرما دی گئی.
صحیح.
اب وہ زمین پر آنے سے پہلے جہاں موجود ہیں، اس عالم کو عالم ارواح
کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. محمد عمر خلیل، ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں عوام میں اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کے دلوں میں اپنی ذات کے لیے اعتماد اور اعتبار کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟
اپنے اندر اللہ پر اعتماد پیدا کریں، لوگ آپ پر اعتماد کریں.
آسان سا کلیہ ہے. بالکل صحیح. خرم شہزاد نے بیجنگ چائنا سے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بیانیہ تفسیر مکمل ہونے پہ حضرت جی کو مبارکباد. میری گزارش ہے کہ دلائل السلوک اور مسائل السلوک میں من کلام الملوک کی شرح کے بعد براہ کرم احیاء العلوم یا فصوص الحکم کی بھی تشریف فرما دیں.
یہ فصوص الحکم جو ہے، یہ ایسی مشکل کتاب ہے کہ یہ علماء کی سمجھ میں مشکل سے آتی ہے، عوام کے تو پڑھنے کی ہے ہی نہیں.
صحیح.
اور الحمدللہ ہم نے مشکات شریف کا ترجمہ شروع کر دیا، اللہ کرے یہ مکمل ہو.
ٹھیک ہے.
تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ حدیث کا آج کل عام پرچار ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ روز کوئی نہ کوئی حدیث چڑھا دیتے ہیں, اس پر غلط سل ترجمہ کر دیتے ہیں, غلط روایات, بعض حدیثیں غلط ہوتی ہیں جو کوٹ کر دیتے ہیں. تو مناسب سمجھا کہ مشکات شریف کا آسان سا ترجمہ, پہلے بہت سے ترجمے ہو چکے ہیں, ترجمہ ہم نے بھی وہی کرنا ہے, صرف یہ ہے کہ اسے سہل اردو میں کر دیں.
بالکل صحیح,
تاکہ آج کی اردو میں عام آدمی کی سمجھ میں. تو الحمدللہ وہ شروع ہوا ہے, آپ دعا کریں اللہ کرے مکمل ہو جائے.
بالکل صحیح. اچھا, ان کا آگے یہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی احیال العلوم میں توحید کے جو تین درجات بیان ہوئے ہیں ان کی وضاحت پر.
میرے بچے, جہاں سے آپ نے درجات پڑھے وہاں ان کی تفصیل بھی ہوگی, وہیں سے پڑھ لیں.
صحیح ہے,
جہاں انہوں نے احیال العلوم میں تین درجات لکھے ہیں ساتھ تفصیل بھی لکھی ہوگی. ایمان کے تین ہی درجے ہیں, علم کے تین درجے ہیں. ایک علم آپ کو دلیل سے ہوتا ہے, ایک آپ کو علم تجربے سے ہوتا ہے, ایک آپ کو قطعی یقین سے ہوتا ہے. یعنی آپ دھواں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہاں آگ ہے,
ٹھیک ہے,
ایک دلیل ہے نا.
بالکل صحیح.
ایک آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں یہ آگ لگی ہوئی ہے,
ٹھیک ہے,
یہ عین الیقین ہو گیا, وہ علم الیقین تھا,
ٹھیک ہے.
اس کو کہتے ہیں آپ کو یقینی علم ہو گیا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھتا, وہاں آگ لگی.
بالکل ٹھیک,
یہ علم الیقین ہو گیا. دوسرا درجہ ہے کہ آپ خود وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے, یہ عین الیقین ہو گیا کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا. آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگ ہے, یہ حق الیقین ہے کہ حق ادا ہو گیا, یقین کی کمال کو بات پہنچ گئی.
بالکل.
اسی طرح یہ ایمان کے تین درجے, توحید کو پہچاننے کے بھی تین درجے ہیں. آپ نے خبر سنی اللہ واحد ہے, ٹھیک.
بالکل.
آپ کو کوئی تجربہ ہوا, آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں یہ سب کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا, دوسرا درجہ ہو گیا. آپ کو معرفت حق نصیب ہوئی, تجلیات و انوارات نصیب ہوئے, بطفیل نبی کریم آپ کو قرب الہی کی لذت نصیب ہوئی, تو حق الیقین ہو گیا.
بالکل صحیح.
وہ ایمان اور طرح کا ہوگا, یہ اور طرح کا ہوگا, وہ اور یہ توحید اور طرح کی ہوگی, دوسری اور طرح کی ہوگی, تیسری اور طرح کی.
بے شک بے شک. عزیز جی, وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 0333-4955021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں.